السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، وقت تو مختصر ہوتا ہے لیکن باتیں بہت ہوتی ہیں، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں. قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. آج کل پاکستان پر بھی فتنوں کی یلغار ہے، طرح طرح کے فتنے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے فتنے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. ان سب کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے، اپنے عمل کو ٹھیک کر لے آدمی، فتنے کے نقصان سے بچا رہے گا. دعا کرے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یا اللہ، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں فتنوں کی، آپ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، ہم کمزور ہیں. چھوٹے کھلے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے، چھپے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے. اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیں. اور قرآن حکیم نے جگہ جگہ مختلف اصول بتا دیے ہیں. اصول ایک ہی ہوتے ہیں، عنوان مختلف ہوتے ہیں. ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں جن کا حق ہے ان کو دے دو. اور امانتوں سے مراد حقوق، جن کے حقوق ہیں ان کو دے دو. پورے دین کا خلاصہ بھی یہی ہے، میں بار بار کہتا رہا ہوں، پورے دین کا خلاصہ ادائے حقوق ہے اور حفظ حدود. اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو. جملہ چھوٹا سا ہے، معاملات بہت زیادہ ہیں، عمل بہت بڑا ہے، لمبا ہے اس کا. اللہ کے حقوق ادا کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور گناہوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، جو حکم دے رکھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اور معاشرت میں، رہن سہن کے حالات میں کیا حقوق ہیں؟ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حدیث میں فرمایا کہ الدین النصیحہ، پورا دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ بھی خیر خواہی. ادائے حقوق کا مسئلہ ہے. حقوق تو بہت ہیں ہمارے ذمے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہیں. آج ہمارے سامنے ایک مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کا ہے. خباست کی ہے فرانس کے صدر نے, دار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدتمیزی کی ہے, خباست کی ہے. آخرت میں تو کفر کے ساتھ ساتھ اس خباست کا بھی خمیازہ وہ بھگتے گا, لیکن ہمارے لیے پھر بھی آزمائش ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ان سے جا کر لڑ نہیں سکتے, ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مطالبات ہیں کہ تمام مسلمان ممالک ان کے سفارتی تعلقات منقطع کریں, ان سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے, کوئی معاہدہ نہیں ہے, ہم الگ ہو جائیں, اعلان کر دیں کہ ہم تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, نہ سفارتی تعلقات, نہ تمہارا سفیر ہمارے یہاں رہے گا, نہ ہمارا سفیر تمہارے یہاں جائے گا, اور ان کی تجارت کی بائیکاٹ کریں, ان سے کوئی چیز خریدی نہ جائے, ان کو کسی کوئی چیز فروخت نہ کی جائے. ہمارے بازاروں میں سرکاری طور پر بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ضروری ہے, اور بازاروں میں بھی اس بات کا اہتمام کریں, آپ جو روز گھر میں استعمال کرتے ہیں چیزیں جائزہ لیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی جائزہ لیں, اس میں کون سی چیز فرانس کی بنی ہوئی ہے, جو فرانس کی چیز بچی بنی ہوئی ہو اس سے اس کو بالکل ہرگز اپنے پاس میں نہ رہنے دیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ادنا تقاضا ہے, ورنہ داد تقاضے تو بہت ہیں. آدمی لوگوں نے تو جانیں دے دی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر, اور بات یہ کہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک مومن کا ایمان اس کے بغیر چین نہیں کا آتا. اور الحمدللہ ایک بات ہوئی ہے کہ حال ہی میں حکومت نے ایک معاہدہ کیا ہے ایک تحریک کے ساتھ, اس تحریک کے لوگوں نے اچھا کام کیا اس معاملے میں, فرانس کے خلاف مطالبات کیے, حکومت نے کچھ چیزوں پر معاہدہ بھی کیا ہے. خدا کرے ہماری حکومت کے لوگوں کو کم از کم اس پر عمل کی توفیق دے, اور ان کو تو اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ حقوق ادا کر دو, جو بھی حقدار ہے حقدار کو اس کا حق دے دو. ابھی یہ ہماری پوری زندگی کا معاملہ ہے, گھر میں بھی ہے, دکان پر بھی ہے, آفس میں بھی ہے, سفر میں بھی ہے, حضر میں بھی ہے, مسجد میں بھی ہے, بازار میں بھی ہے, جہاں ہیں ہمارے ساتھ کچھ حقوق ہیں, ہم اکیلے ہیں, بغیر حقوق کے نہیں ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں. قرآن نے اس کا بھی حق رکھا ہے کہ اپنے تمہارے برابر میں ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے, یہ حق لے کر تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے. ان کا حق کیا ہے؟ ان کو ادنا تکلیف نہ پہنچے, تمہاری سانس سے, تمہاری چھینک سے, تمہاری کھانسی سے, تمہاری بیٹھنے کے انداز سے اس کو تنگی نہ ہو. کم از کم یہ بات ہے کہ تکلیف نہ پہنچے, جو کچھ راحت پہنچا سکتے ہو وہ پہنچا دو, یہ ادنا حق ہے. اسی سلسلے میں حقوق کا معاملہ تو بہت زیادہ ہے, خاص طور سے ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ نہ حق تلفی کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے, شادی کے بعد بھی, شادی سے پہلے بھی. شادی سے پہلے تو یہ ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی سے اس کی مرضی کے بغیر شادیاں کر دیتے ہیں, میراثیں ہیں, روایتیں ہیں, رواجات ہیں, کہ ہمارے اس کا نام ہوتا ہے روایت کا, کہ اس کے بدلے میں ہماری بیٹی جائے گی, ان کے بدلے میں ہماری بیٹی جائے گی. وہ بیٹی اس کو پسند کرتی ہو یا نہ کرتی ہو, شوہر اس کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, حقوق تو دونوں کے ہیں. نکاح جب ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا, بھری مجلس میں نکاح پڑھانے والا پوچھتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں تم ہو, فلاں بیٹی اس کا نام یہ ہے, اس کا باپ یہ ہے, اور وہ ہم تو اس سے ہم نے اجازت دی ہے, تم ہم تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں, تم نے قبول کیا, وہ تو قبول کر لیتا ہے, لیکن اس سے پہلے بتانا پڑتا ہے نکاح پڑھانے والے کو کہ تم نے لڑکی سے بھی پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا. پوچھتا ہے پہلے, پوچھا کون کون گواہ ہیں, سنا تو گواہ بھی موجود ہوتے, ہم نہیں نکاح پڑھاتے جب تک لڑکی سے اجازت کے لینے والے گواہ موجود نہ ہوں. ہم ان سے پوچھتے ہیں لڑکی کا باپ کون ہے, کہ فلاں ہے. اگر باپ نہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ نکاح کس کی اجازت سے ہو رہا ہے, ولی کون ہے اس کی طرف سے, ذمہ دار کون ہے. وہ آ جاتا ہے سامنے, اس سے پوچھتے ہیں تم نے کیا کہہ کر اجازت مانگی تھی لڑکی سے, لڑک دلہا کا نام بتایا تھا, بلدیت بتائی تھی, پیشہ بتایا تھا, اور عمر بتائی تھی, اور مہر بتایا تھا. وہ کہتا ہے میں نے سب چیزیں بتائی تھی. اچھا اس نے کیا جواب دیا تھا, کہ اس نے جواب دیا تھا. اچھا بھائی کہا اجازت ہے, دستخط ہیں اس کے. جب تک ان چیزوں کا اطمینان نہیں ہوتا نکاح نہیں ہو جاتا. تو دو حقوق ہوتے ہیں, لڑکے کا بھی حق ہے, لڑکیوں کے بھی حقوق ہیں. شادی بیاہ میں ان دونوں کی مرضی کو ضرور شامل کرنا چاہیے, لیکن اتنی بات اور بھی ہے, لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر اعتماد کریں. وہ جتنے تحقیقات وہ کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے اپنے رشتوں کے بارے میں, ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بعض اوقات نکاح میں حق تلفیاں ہوتی ہیں, کبھی شوہر کی حق تلفی, کبھی لڑکی کی حق تلفی, کبھی دونوں کی حق تلفی. بعض اوقات دونوں راضی نہیں ہوتے, دونوں راضی نہیں ہوتے نکاح پر, اور زبردستی خاندان والے کہ نہیں نہیں ہم تمہاری شادی اس سے کریں گے, یہ ناجائز ہے, حرام ہے. اگر بیچاری نے زبان سے کہہ بھی دیا کہ میں قبول ہے, نکاح تو ہو جائے گا, مگر ایسا کرنے والے حرام کے مرتکب ہوں گے جو زبردستی کریں گے ماں باپ دلہا اور لڑکے اور لڑکی پر. ایک بات. دوسری بات, ہمارے یہاں عورتوں پر یہ ہے کہ ان کو میراث نہیں دیتے. گاؤں گوٹوں میں ہمارے یہاں یہ رواج ہند سندھ سندھ میں اندرون سندھ میں دیہاتوں میں عام طور سے لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے باپ کی, بھائی کھائے جاتے ہیں ساری کے ساری, چچا تایا کھائے جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں, قرآن کریم نے میراث کے لیے پورا ایک رکو نازل کیا, ہر ایک کا حق ہے, کمی بیشی ایک ذرہ برابر اس میں جائز نہیں, حرام ہے. اس کا قانون ہے پورا بنا بنا ہے, اس کی پابندی نہیں ہوتی. اور بہت ساری خواتین بیچاری محروم رہ جاتی ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہن سے پوچھا تھا کہ تمہیں منظور ہے, تم میراث لو گی. وہ بیچاری شرما شرما میں کہہ دیتی ہے کہ بھائی میں کیا لوں گی, تم یہ لے لو. اب خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اجازت لے لی. اس طرح کی اجازت نہیں, کھلی اجازت ہونی چاہیے کہ دیکھو تمہارا یہ حصہ ہے, تمہارا یہ حصہ ہے, تمہارا یہ حصہ ہے. اور پہلے سے ہونا چاہیے حساب کتاب, پہلے سے رکھے, کیونکہ مرنے کے بعد کچھ نہیں پتا کہ آپ کے وارثوں میں سے کوئی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرے گا یا نہیں. بنیادی باتیں بنا کر رکھے, بھائی میری ملکیت میں فلاں فلاں چیزیں ہیں, میرے ذمے اتنے فلاں کا قرض ہے, اور میرا اتنا قرض ہے, فلاں سامان گھر میں میرا ہے, اور فلاں سامان بیوی کا ہے, یہ سامان میرے بیٹے کا ہے, یہ سامان میرے بہو کا ہے. یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے ہر ایک کی ملکیت میں. عام طور سے ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی جو بڑی ہوتی ہے خاتون, اسی کو کہہ دیتے ہیں کہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں, بیماری سے پہلے, مرض وفات میں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, مرض وفات سے پہلے پہلے بتا دیں سب کو کہ بھائی گھر کا سامان سارا کا سارا ان کا ہے. اس میں استثناء اگر مستثنا کرنا چاہیں کچھ چیزوں کو کہ بھائی پلا پلا چاہیے تو میں نہیں کہتا, باقی چیزیں میری بیوی کے ہیں, تمہاری ماں کے ہیں, اس طریقے سے کام ہو جائے گا. تو میراث کے اندر بھی گڑبڑ ہوتی ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام کاج ہمارے گاؤں گوٹوں میں لڑکے مرد تو آرام کرتے ہیں گھروں میں, تاش کھیلتے ہیں, پہلے لوڈو کھیلتے تھے, کبھی تاش کھیلتے تھے, اب اے سی دیکھ, اب موبائل دیکھتے رہتے ہیں, عیاشیاں کرتے رہتے ہیں, اور خدمت کر ملازمت کرواتے ہیں اپنی ماؤں کی, بہنوں کی, اور عورتوں کو घर में काम, आजकल हमारे घरों में काम करने वाली जो खवातीन मिलती हैं बेचारी, इनके शोहर, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इनका शोहर तंदुरुस्त है, शोहर काम नहीं करते, काम अपनी बीवी से करवाते, हालांकि इसकी जिम्मेदारी शरीयत ने काम की जिम्मेदारी, कमाने की जिम्मेदारी औरत पर नहीं डाली, बल्कि उसको सारा खर्चा शोहर के जिम्मे डाला कि तुम कमाओ और उसके सारे मसारी अदा करो, रहने के, सहने के, खाने के, पीने के, इस पर भी नहीं हो रहा है काम, इसकी तवज्जो की जरूरत है। ये मस्जिदों के जो खतीब हजरात हैं वो इस तरफ तवज्जो दें, सरकारी मुलाजमीन भी, अफसरान भी, मकामी और बल्दियाती इदारों के जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो जायजा लें कि हमारे यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मर्द घर में बैठे हों और औरतों को कमाने के लिए घर में भेज रखा हो, ये नाइंसाफी है। और अच्छा, एक इंसाफ किया है हमारे गैर मुल्की माशरे ने, मगरबी माशरे ने, कि हमने औरत को आज़ादी दी है, मगर आज़ादी अजीब गरीब है। मैं वहाँ एक मरतबा जब सबसे पहले जाना हुआ कैनेडा, सबसे पहले जब गया था तो उसका लंबी तफसील बात है, तो वो हमारी जो मेजबान थे उनकी बेटियां आलिमा थी और उनकी पड़ोसन थी एक ईसाई खातून, वो अपने बच्चे को जब ऑफिस जाती थी ड्यूटी पर तो इनके पास छोड़ जाती थी दिन भर। चुनाचे वही बच्ची एक मरतबा मैं सो रहा था सोने के वक्त में, तो तोतली जबान में मुझे बेदार करने के लिए आई कि आपका नाश्ता तैयार है, तोतली जबान में, इतनी जबान अंग्रेजी समाज लेता था। मैंने मालिकान से पूछा, मेजबानों से पूछा, मैंने मेजबानों से पूछा कि ये बच्ची कौन है, कहा कि ये हमारी पड़ोसन की बच्ची है, क्या मजहब है, ईसाई है। माँ कहाँ जाती है कि माँ ड्यूटी पर जाती है, मुलाजमत करती है। बच्ची का बाप कहाँ है, ये बात हो रही है कनाडा में, वो कह रहे मेरा बाप जो है वो इटली में काम करता है, मुलाजमत करता है। ये भी मुलाजमत यहाँ कर रही है बीवी, बाप वहां मुलाजमत कर रहा है और बच्ची पल रही है मुसलमानों के घर में। तो मैंने पूछा घर वालों से कि भाई तुम्हें तो बच्ची को बहुत अच्छा मौका है, इसको तुम आदाब सिखाओ इस्लाम के, उसको तरबियत भी दे सकते हो। कहने लगे कुछ माँ ने तो ये कहा है हमसे कि तुम हमारी मेरी बच्ची को भी ऐसा ही बना लो जैसी तुम हो। खुलासा क्या है कि वहां पर औरत की आजादी क्या है कि औरत जाने से पहले अपना खाना भी कुछ बनाएगी, नाश्ता करेगी, बच्चे को भी कुछ खिलाई पिलाएगी, बच्चे का सब खाने का इंतजाम करेगी, स्कूल भेजने का इंतजाम करेगी, फिर जाएगी वहां। घर के काम काज उसकी जिम्मेदारी में पहले की तरह है। हालांकि इस्लाम ने जो तालीम दी उसमें यह है कि तालीम खर्चे की, सारा खर्चा, सारे की जिम्मेदारियां बाप की है, माँ की नहीं है, उसको डबल ड्यूटी, माँ की बाप की ड्यूटी भी लगा दी, घर की ड्यूटी भी लगा दी। हालांकि इस्लाम के मुआशरे में यह है कि घर के काम काज औरतें संभालें, बाहर के कमाने का काम मर्द करें। ये वही बात है, हिफ्ज हुदूद, अदाए हुकूक और हिफ्ज हुदूद। इन नज़्वा अजामुरुकुम अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिहा, हर एक को उसका हक दे दो, हक में कोताही ना करो, लेकिन एक का हक दूसरे को ना दो, हुदूद की पाबंदी करो, अदाए हुकूक और हिफ्ज हुदूद। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तारदार दो आलम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में, और मौलाना रिजवी साहब ने जो तहरीक चलाई लब्बैक, बहुत अच्छी तहरीक चलाई थी, हम उसकी तायद करते हैं, पूरी तायद करते हैं उस तहरीक की, और उनसे जो हुकूमत ने मुआहदा किया है अच्छा मुआहदा है, लेकिन नामुकम्मल है अभी तक, उस पर अमल होना जरूरी है, उसको मुकम्मल भी करें और अमल भी करें। ये हमारे ताजदार दो आलम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, हम पर जिम्मेदारी है, جو کچھ بھی ہم اپنے بساط کے مطابق زبان سے، پیسے سے، جان سے کچھ کر سکتے ہیں، ہم ادا کر کے اس میں کمی نہ کریں. اور تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار رہیں، ہمیں ان کی شفاعت کی ضرورت ہوگی میدان حشر میں بھی اور میدان حساب میں بھی اور جنت میں داخلے کے وقت بھی، ہمیں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے. کچھ تو ہم اس قابل ہو جائیں کہ تم منہ دکھا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ان کی سنتوں کا زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو اگر کسی نے زندہ کیا تو اس کو 50-100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. جہاد میں 100 شہید ہو جائیں، جتنا ثواب ان کو ملتا ہے کسی ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، محبوب ہیں. جو کوئی ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیر خواہی کرتا ہے، محبت کا کام کرتا ہے، تو اس کا اجر عظیم بھی ملتا ہے. بہت ساری سنتیں مردہ ہو رہی ہیں، ان سنتوں کو زندہ کریں. اس کے لیے تھوڑی سی معلومات بھی حاصل کریں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. عورتوں کے لیے بہشتی زیور کتاب بہت اچھی کتاب ہے، اردو میں ہے، ضروری ضروری مسائل، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان چیزوں کی بہشتی زیور میں مل جاتی ہیں. اور بھی علماء سے پوچھیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا دیں. اور سچا پکا مسلمان ہونے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتہ بنا لیں، فرشتہ تو نہیں ہم بن سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صغیرہ گناہ بھی بالکل نہ کریں، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں. کوشش کریں گناہ سے بچنے کی، جتنی ہو سکے کوشش کر لیں، پھر بھی گناہ جو کچھ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے معافی کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. دو چیزیں ایسی، توبہ اور استغفار، بیڑا پار کرنے والی چیزیں ہیں. بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے. سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے، توبہ سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. لیکن بندوں کے حقوق توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک بندوں سے معاف نہ کرایا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.dasquran.com